یا حسین یا حسین، مٹا ہے اور نہ مٹے گا کبھی پیام حسین.
الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلنا من قبلك من رسل إلا أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر. ایران محترم، اللہ کے ہاتھ میں ہے یہ سارا نظام عزت اور ذلت کا، وہی دینے والا. اگر انسانوں کے ہاتھ میں ہوتی تو دنیا میں کوئی بھی عزت دار محفوظ ہی نہ ہوتا. یہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے کہ ساری دنیا مل کر چاہے کسی کو ذلیل کرنا تو نہیں کر سکتی، اور ساری دنیا کسی کو چاہے مل کر عزت دے دے مگر اللہ نہیں چاہتا. ساری دنیا مل کر چاہے، اب دیکھیے ایک جملے میں نامعلوم کتنے مطالب میرے ذہن میں آ گئے، پتہ نہیں کہاں چلی جائے گی بات، میں یہیں تک رہنے دیجیے. تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ جب چاہتا ہے جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت، یعنی اللہ جس کو اس قابل پاتا ہے. اب یہ عزت اور ذلت کا معیار اور پیمانے الگ الگ ہیں. بعض اوقات دنیا یہ سمجھتی ہے کہ ہم نے فلاں کی توہین کر دی، جیسے اہل بیت علیہ السلام کے باب میں تمہیدی جملے عرض کر رہا ہوں کہ یہی چاہا نا انہوں نے، چاہا تھا کہ اور کہا بھی یہی کہ دیکھو ہم نے معاذ اللہ توہین کر دی. اس سے زیادہ توہین کیا ہوگی کہ لاشوں کو پامال کیا، بے گورو کفن چھوڑ دیا، خیموں کو جلا دیا، لوٹ لیا، اسیر بنا لیا، صدر سے چادریں اتار لیا، کہا بھی یہ کہ دیکھو ہم نے کیا کیا. لیکن حسین کا ایک اعلان تھا، یہیں سے آغاز کرتے ہیں بات کا. حسین نے ایک اعلان کیا تھا کربلا میں، اور وہ اعلان کیا تھا، ہے ہاتھ من الذلہ، ہے ہاتھ من الذلہ، ہے ہاتھ من الذلہ، ہے ہاتھ من الذلہ. سنو کیا مطلب اس کا، دور ہے ذلت ہم سے، بعید ہے ذلت ہم سے، یعنی ساری دنیا بھی مل کر چاہے ہمیں ذلیل نہیں کر سکتی. یہ حسین کا اعلان تھا، لیکن ہوا کیا آپ کے سامنے ہے. حسین کا اعلان ہے تم ہمیں ذلیل نہیں کر سکتے، ہے ہاتھ من الذلہ، بعید ہے، دور ہے ہم سے، ذلت بہت دور ہے، ہمارے نزدیک بھی نہیں آ سکتی. لیکن انہوں نے بظاہر سب کیا کہ نہیں کیا، مگر کچھ دنوں کے بعد، کچھ سالوں کے بعد حسین کا قول قیامت تک کے لیے دنیا کو سمجھ میں آ گیا کہ نہیں آ گیا کہ اگر اللہ کی راہ میں جان لٹاؤ گے تو اللہ اسی واقعے کو جسے دنیا تمہارے لیے اہانت کا سبب بنائے گی، اسی واقعے کو تمہارے لیے عزت بنا دے گا. وہی مسائل، وہی مصیبتیں عزت بنی کہ نہیں بنی، جن مسائل اور مظالم کو شان سے ابن زیاد ملعون بیان کرتا رہا، یزید بیان کرتا رہا، دیکھو ہم نے یہ کیا، دیکھو ہم نے یہ کیا. آج ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ تم نے کیا کیا کیا، پھر تکلیف کیوں رہی ہے، کیوں یزید کو سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ جو ذلت کا خوف حسین نے میرے گلے میں ڈالا ہے قیامت تک پیچھا چھڑانا چاہوں گا پیچھا چھڑا نہیں سکتا. اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس راستے میں جو مشکل آ جائے گھبراؤ، پریشان مت ہو. کتنے قسم کی مصیبتیں تم پر گزشتہ چار دہائیوں میں نازل نہیں کی گئیں، بے حرمتی تک کی گئی ہے ناموس کی کتنے علاقوں میں کی گئی نا. لیکن کیا ہوا آج، وہ جو یہ دعویٰ کرتا تھا کہ میں ان کو ایسا اکیلا کر دوں گا کہ کوئی ان سے ہاتھ ملانے والا نہیں ہوگا، اس سے تو پوچھ آج اس سے کتنے ہاتھ ملانے والے رہ گئے، پوچھو چھو، بڑا بول بول دیا تھا نا اس نے، بڑی بات کر دی تھی کہ ان سے کوئی ہاتھ ملانے کے قابل نہ چھوڑا، آج کو چھپتا پھر رہا ہے.
مجبور ہے وہ کیا کرے گا، غار میں چھپے گا یا کنویں میں چھپے گا یا پہاڑوں میں چڑھے گا، یہی کرے گا اور کیا کرے گا، اور کیا کر سکتا ہے؟ آج اس سے ہاتھ ملانے والا کوئی نہیں، الحمدللہ
خدا کا شکر میدان میں کھڑے تھے، میدان میں کھڑے ہیں، میدان میں کھڑے رہے ہیں۔
کیوں کیوں
ہمارے لیے سیکورٹی رسک ہے؟ اس لیے کہ دشمن چھپا ہوا ہے، بس دل ہے دہشت گرد، اور خدا کا شکر ہے کربلا والے کل بھی میدان کربلا میں تھے، آج بھی میدان کربلا میں،
ہم چھپے بھی تو نہیں ہیں نا، اسی لیے تو سیکورٹی رسک ہے۔
لیکن بہرحال ایک بات ضرور کہوں گا جو میں نے کل بھی کہی تھی، میں نے کہا تھا کہ کام کر لو گے تو بھائی شکریہ بھی ادا کروں گا، دعا بھی دوں گا، میرا مزاج یہی ہے، اور نہیں کرو گے تو آج اسے ڈبل ہوتا، آج اسے ڈبل ہوتا۔ تو یہ وہ کیا کیا جائے، مجبوری ہے، ہم اس کے بغیر رہ نہیں سکتے نا، یہ کوئی سیاست نہیں ہے، یہ کوئی سیاست بازی نہیں ہے، یہ کوئی سیاسی پروپیگنڈا نہیں۔ کل ہی میں نے آپ سے عرض کیا کہ میرا تو مزاج میں نہیں ہے نا، اس ممبر سے اگر میں کسی پارٹی سے وابستہ ہوں تو اس کا ذکر بھی نہیں کرتا کبھی، کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ نہیں، یہ جو لوگ بیٹھے ہیں یہ حسینی پارٹی کے ہیں، سب محرم میں سب حسینی ہیں، لہٰذا ان کے سامنے وہ بات کرو جو ملت کے فائدے کی بات ہو، انفرادی فائدے کی بات نہ، جس میں ملت کا فائدہ ہو وہ بات۔ تو میں آپ کی خدمت میں کل بھی عرض کیا تھا، پھر عرض کروں کہ مسئلہ حل ہو گیا نا، مسئلہ حل ہو گیا الحمدللہ، شکریہ جناب آپ کا، آپ نے تحریری پرمٹ دے دیا، ہم یہی چاہتے تھے کہ یہ قبالہ ہمارے ہاتھ میں آ جائے، یہ ہمانامہ ہمارے ہاتھ میں آ جائے۔ بھائی دیکھیں، ایک اصلاح نامہ ایسا تھا کہ جو پھاڑ دیا گیا، بے شک پھاڑ دیا گیا، تاریخ میں تحریر تو محفوظ ہے نا، شرطیں تو محفوظ ہیں کہ یہ شرط لکھی گئی تھی، ارے کربلا پہ کسی نے بھی قبضہ کیا، جب بھی قبضہ کیا،
مگر قیامت تک کے لیے حسین، یہ تو ہے نا کہ حسین نے خریدی تھی زمین، اب مستقبل میں کیا ہوتا ہے مجھے نہیں معلوم، تحریری طور پہ ہمارے پاس آ تو گیا نا کہ ہاں حسین کا پرچم لگانے کے لیے کوئی اعتراض نہیں ہے، تو ہو گیا نا، ایک بات ہو گئی، شکریہ آپ کا، آپ نے تحریری طور پہ پرمیشن دے دی، خامخواہ میں آپ نے اس کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا تھا، حکومت سندھ نے پتہ نہیں کیوں اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا تھا، وہ بھائی اس کام میں تو تم خود ہمارے ساتھ بڑھ کے چلے جاتے، آگے خود پرچم لگاتے، ابھی تمہارا کوئی جلسہ ہوگا پرچم لگاؤ گے نہیں لگاؤ گے؟ تو میں نے آخری بات یہی پیغام پہنچایا تھا کہ اگر حسین کا پرچم نہیں لگے گا تو پھر یاد رکھنا، اس شہر کراچی میں بھول جا کہ کسی بھی پارٹی کا کوئی پرچم کسی کھمبے پہ لگے گا۔ لبیک یا حسین، سب پارٹیوں کے پرچم لگے، سب پارٹیوں کے پرچم لگے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، کوئی تناؤ پیدا نہیں ہو رہا، حسین کے نام پہ چڑ ہو رہی ہے۔ لیکن میں یہاں کچھ ذمہ دار لوگوں کا تو تہے دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، شاید وہ خود بھی نہیں چاہیں گے کہ میں ان کا نام لوں، لیکن بہرحال ایک منصب دار ہے، منصب ہے، اور جس خلوص سے انہیں نے اس مسئلے کو آج سارا دن، میں گواہ ہوں، مجھ سے بھی کئی بار ٹیلی فون پہ ان کی بات ہوتی رہی، جس کیونکہ مسئلہ یہ ایک نفسیاتی مسئلہ بھی ہمارا کہ اگر میں اس منصب دار کا یہاں نام لے دوں گا تو یہی لوگ کہیں گے دیکھا فلاں کے آدمی نکلے، مزاج ہے نا ہماری قوم کا، ہے کہ نہیں ہے؟ گورنر ہاؤس میں میٹنگ میں چلے جاؤ شیو کی، کہ گورنر کے آدمی، وزیر ہاؤس میں چلے جاؤ کہ وزیر اعلیٰ کے آدمی، فلاں پارٹی کے آدمی، فلاں، اس لیے یہ ناچیز تو کہیں جاتے ہی نہیں، کوشش کرتا ہے جاؤ نہیں کہیں، گھر بیٹھ کے جو ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے، ورنہ نہ جاؤ، کیونکہ جہاں جاؤ کچھ بھی کر کے آؤ، بیچ دیا، بک گئے، کیا ہو گیا، پتہ نہیں کیا ہو گیا، ارے خدا کے بندو ان چیزوں سے باہر نکل آؤ۔ اس وجہ سے میں اس منصب دار کا نام نہیں لے رہا، اس عہدے دار کا نام نہیں لے رہا، کہ مجھے اس کی بھی عزت عزیز ہے، اپنی بھی عزت عزیز ہے ان لوگوں کے ہاتھوں۔ تو اس نے جس ذاتی دلچسپی لے کے جس طرح سے اس مسئلے کو حل کیا، میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم اس کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اس کو طول عمر دے، اس کو ترقی عطا کرے۔ اور آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں جو کل بھی میں نے کہا تھا کہ اسکاؤٹ کے بچے ہو یا بچیاں، یہ بوتراب کے اسکاؤٹس اور یہ گرل گائیڈ جو ہماری کھڑی ہوتی ہیں، خبردار ان سے کوئی بدتمیزی برداشت نہیں، اور ان سے بھی کہہ رہا ہوں کہ حسین کے عزاداروں کے ساتھ احترام سے پیش آئیے، آپ بھی ان کے ساتھ احترام سے، حتیٰ کہ ٹریفک کے کانسٹیبل کے میرے بھائی جو کھڑے ہیں نا، میرے بچے کھڑے ہیں، یہ اپنی جانیں ہتھیلی پہ لے کے کھڑے ہیں، جانتے ہیں نا آپ، دہشت گرد ان پہ بھی وار کر رہا ہے، یہ بھی میرے بھائی ہیں، ہمارے بچے ہیں، آپ کے بھائی ہیں، ان کو ٹیڑھی نظروں سے مت دیکھیے، میں جانتا ہوں کہ اگر آپ ایسا کریں گے تو میرا یقین ہے کہ مولا آپ کا آپ سے ناراض ہو جائے گا. کتنی کتنی ڈیوٹیاں کر رہے ہیں آپ کو نہیں معلوم, 24 گھنٹے بیچارے کھڑے ہوئے, ان کے بال بچے ہیں, آپ جیسے انسان ہیں بھائی, پولیس والے جو کھڑے ہیں, رینجرز کے سپاہی جو آپ کے کھڑے ہیں آپ کے ساتھ, ہمارا کسی سے جھگڑا ہے نہیں ہے نا, خدا کے بندو ہمارا کس سے جھگڑا ہے, ہم قانون کے دائرے میں رہ کے سب کچھ کرنا چاہتے ہیں. کچھ ہوتا ہے تو وہ ان بدماشوں کی طرف سے ہوتا ہے, ہماری طرف سے کچھ نہیں ہوتا. لہذا اس پیغام کو یاد رکھیے گا کہ عاشور تک نہیں, ہمیشہ کے لیے قانون شکنی نہیں کرنی. ہاں اپنے حق کے لیے لڑنا ہم جانتے ہیں, بات بھی کرنا جانتے ہیں, اور اگر کوئی حق نہیں دے گا تو حق چھیننا بھی جانتے ہیں, ایسے ہی ہے نا. تو عزاداروں بس اس بات کا خیال رکھنا جو میں نے باتیں آپ کو بتا دی کہ جہاں جہاں تعاون کی ضرورت ہے, بھرپور تعاون, اسی میں تمام عزاداروں کا بھلا ہے, تمام عزاداروں کی بھلائی ہے. اور پرچم لگانے کی بات تو ہو گئی, ویسے ہی لگا لیتے ہو جھنڈے, تو یہ بھی پرچم لگاؤ, یا عباس لگاؤ یا حسین لگاؤ. بہرحال میں کوئی فتویٰ تو جاری کرنے کی پوزیشن میں ہوں نہیں, میں ہوں طالب علم, مجتہد نہیں ہوں, کل بھی میں نے عرض کیا, اور جن کی تقلید کرتا ہوں میں جانتا ہوں کیا ہے. تو ٹھیک ہے آپ کو اختیار ہے, لیکن بہتر ہوگا کہ اگر آپ ایسے علاقوں میں رہتے ہیں کہ جہاں کوئی پریشانی نہ ہو تو لگائیے جھنڈے, پرچم لگانے میں کون سا ایسا, اور لگاتے بھی ہیں لوگ ماشاءاللہ. بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں, یہ باتیں کرنا ضروری تھیں, اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں. 5 منٹ ویسے بھی روزانہ کرتا ہوں یہ باتیں, ایک بار مل کر صلوات بھیج دیجیے محمد آل محمد پر, بس سیرت انبیاء کیا ہے, سنت انبیاء کیا ہے, اس پہ بات چل رہی ہے نا, کہ نہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول آپ سے پہلے مگر الا نوحی الیہ. یہ ایک لفظ شاید میں خطبے کے دوران بھول گیا, الا نوحی الیہ, سوائے اس کے کہ ہم نے اس کی طرف وحی کی. وما ارسلنا من قبلک من رسل الا نوحی الیہ, کیا وحی کی اس کی طرف, انہ لا الہ الا انا, کوئی اللہ نہیں ہے سوائے میرے. پروردگار فرما رہا ہے نا, پروردگار فرمائے سوائے میرے کوئی اللہ نہیں, بس میری عبادت کرو, فعبدونی. تو تمام انبیاء کا پہلا پیغام کیا ہے, توحید. پہلا پیغام کیا ہے, توحید. ہر نبی وطن نبی نہیں رہے, نبی نہیں ہے, اپنی طرف بلا رہا ہے تو کیوں بلا رہا ہے, میرے پاس آؤ تاکہ دعوت دے انہیں ایک اللہ کی عبادت کی. اتنے ساروں کے سامنے جھکنے سے بہتر ہے ایک اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ. ایک ہر نبی کی دعوت کب ہے, ایک مشترک ہے نا. دوسری قدر مشترک کیا ہے, انسانوں کو وحدت کی طرف بلائیں گے, یعنی معاشرے کا جو انتشار ہے اسے ختم کر کے انسانوں کو وحدت کے دائرے میں, آئے یا نہیں آئے لیکن دعوت ان کی یہی ہوگی. تیسری چیز, اللہ جو پیغام دے رہا ہے انہیں پوری طریقے سے کامل طریقے سے اس کا ابلاغ, یعنی اس میں کوئی کوتاہی نہیں, ورنہ خیانت سمجھی جائے گی, اور وہ نبی نہیں ہوتا معاذ اللہ جو کوئی خیانت کرے. لہذا جیسے پیغام دیا جائے, جتنا پیغام دیا جائے اتنا ہی پہنچانا ہے, اس میں کوئی کوتاہی نہیں. اور یہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے ہر نبی کے لیے, چاہے جناب نوح, چاہے جناب یوسف, چاہے جناب یعقوب علیہ السلام اجمعین. ایک چھوٹی سی مثال سے سب سمجھ میں آ جائے گا. ان سب کو تو ایک طرف, ان کا ذکر ابھی کرتا ہوں, پیغمبر ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مقصود کائنات ہے کہ نہیں ہے نا, مقصود کائنات یعنی کائنات بناتا ہی نہیں اللہ. اگر اپنے حبیب, اے حبیب اگر میں تجھے خلق نہ کرتا تو کچھ بھی نہ بناتا. لولا کا لما خلقت الافلاق, تجھے خلق نہ کرتا تو کچھ بھی خلق نہ کرتا. جس کے لیے کائنات بنائی, جس کے لیے عالمین بنائے, کسی نبی کے لیے ایسی آیت نہیں جیسی اس نبی کے لیے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, اے میرے حبیب, اے میرے رسول, پہنچا دیجئے, ابلاغ کر دیجئے اس چیز کا جو آپ پر نازل کی گئی ہے آپ کے رب کی طرف سے. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ, کس سے فرما رہا ہے اللہ, کس سے فرما رہا ہے؟ جناب یونس کا ترک اولا معاف کیا, جناب آدم کا ترک اولا معاف کیا, جناب ادریس کا ترک اولا معاف کیا, جناب یعقوب کا ترک اولا معاف کیا, جناب یوسف علیہ السلام اجمعین ان سب کا ترک اولا معاف کیا. اپنے حبیب سے فرما رہا ہے وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ, اگر یہ کام انجام نہ دیا تو آپ نے کار رسالت ہی انجام نہیں دیا. یعنی ابلاغ کیجئے جو بھیجا ہے کامل طریقے سے رسول جانتے ہیں کہ یہ اعلان ایسا ہے کہ ادھر میں اعلان کروں گا ادھر پیروں کے ساتھ ساتھ دل میں بھی کانٹے چبھنا شروع ہو جائیں گے. ایسے ہی ہے نا, ادھر میں نے اعلان کیا اور ادھر پیروں میں چبھنے والے کانٹے دل تک پہنچ جائیں گے. اور چبھے کہ نہیں چبھے, چبھنا یہ الگ بات کہ ایک کا انجام دیکھ کے باقی سب مبارکباد دینے والی لائن میں لگ گئے. ایک تو بھیجا, خود کش بمبار کو بھیجا تھا نا, یہ جب سے چل رہا ہے سلسلہ اس کو خوب برین واشنگ کر کے دیکھو بھائی یہ کیا ہو رہا ہے. اور جانتے تھے کہ اس کے دل میں بغض علی ہے, بغض علی ہے, اسی کو پکڑ لیا. اس نے کہا کیا ہوا؟ کہا بے وقوف آدمی سنا نہیں تو نے؟ کہا نہیں میں نے تو نہیں سنا. کیا ہوا؟ کہو دیکھو ساری باتیں مانی ہم نے رسول کی, اب علی کو ہم پر مسلط کر دیا, معاذ اللہ علی کو مولا بنا دیا ہم سب کا. کہا اچھا ایسا ہو گیا, ایسا کیسے ہو گیا؟ کہا جا کے پتا کرنا کیسے ہو گیا. خود پیچھے ہو گئے نا, اب سمجھ میں آ گئی بات, خود آگے نہیں گئے. نہ اپنے کسی بچے کو بھیجا, اپنے بچے تو پڑھنے لکھنے کے لیے ہیں نا, اپنے بچوں کو تو ڈاکٹر انجینئر بنانا ہے, اپنے بچوں کے لیے امریکہ کی یونیورسٹیاں, امریکہ کے ویزے ہے نا, اپنے بچوں کے لیے یورپ, اپنے بچوں کے لیے چائنا, پتہ نہیں کیا 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 کیا. یہ تو آلتو فالتو لوگوں کے بچوں کو پکڑ لو, ان کو کہا جانا پھر پتا کر. تو بڑا واقعی جوشیلا آدمی, تیرا ایمان بھی بڑا پکا ہے, تو بڑا پکا مسلمان ہے, جا ذرا پتا تو کر. وہ جناب غصے میں رسول کے خیمے میں داخل ہوا بدتمیزی کے ساتھ, آنے کے بعد کہتا ہے کہ یہ کیا کیا, نام بھی بدتمیزی سے لیا, میں تو خیر ممبر سے نقل بھی نہیں کر سکتا کہ بدتمیزی سے نام لے. کہا آپ نے کہا یہ کرو یہ کرو, سب ہم نے کیا, جنگ کرو جہاد کرو خمس دو زکات دو سب کر لیا ہم نے, اب یہ کیا, اپنے باپ اپنے بھائی کو ہم پر مسلط کر رہے. رسول کو غصہ نہیں آتا تھا, تین چار مقامات پہ غصہ آیا. اور حیرت کی بات یہ کہ جب غصہ آیا ہے علی کی خاطر غصہ آیا, یا جب غصہ آیا یا اللہ مسلم. مدینے میں ایک بار ایسے ہی ہوا تھا کہ لوگوں نے چیمی گوئیاں شروع کی تھی علی کے بارے میں, تو اس وقت رسول نے مسجد بلا کے کیا ہوا تم لوگوں کو, علی کے بارے میں تم سیدھے نہیں ہوتے ہو, اتنا بغض رکھتے ہو علی سے, تم اتنی نفرت کرتے ہو علی. تو یہاں بھی وہی علی کا کیس, علی کا مقدمہ, اب علی کو اپنے بھائی کو مسلط کیا. کیا یہ سب اللہ کی طرف سے؟ غضبناک لہجے میں اللہ کے رسول نے جواب دیا, جو صرف چند موقع پہ اللہ کا لہجہ سنا, اللہ کے رسول کا لہجہ سنا ہے اور کسی نے نہیں سنا. اور اللہ کے رسول کا قہر کس کا قہر ہے؟ اللہ کا قہر. اللہ کے رسول کا غضب کس کا غضب ہے؟ بھائی ہے نا حدیث کے سامنے سنتے رہتے نا, من غضبی غضب اللہ, جس پر میں غضبناک ہو جاؤں تو اس پہ اللہ غضبناک ہو جاتا ہے. تو یہ اللہ کا قہر ہے نا, قہر میں غضب میں اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ اللہ کا حکم ہے جو میں نے تم تک پہنچایا ہے. مجھے معلوم تھا کہ تم لوگوں پہ کیا گزرے گی علی کا نام سن کے, ان کے باپ دادا کا قاتل ہے علی, لہذا دل پہ تو کلمہ پڑھ لیا مگر زخم تو یاد ہیں بدر احد کے. کہا اگر یہ اللہ کا حکم ہے نا, وہی شک جو حدیبیہ میں تھا آج تک چلا آ رہا غدیر خم تک. شک تھا جبھی تو یہ کہا کہ اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو میں باہر نکلوں, آسمان سے پتھر مجھ پر گرے, یعنی اسے یقین تھا نا کہ یہ اللہ کا حکم نہیں, اب یہ یقین تھا نا کہ یہ اللہ کے رسول نہیں. بس پڑھ لیا تھا کلمہ فتح مکہ کے بعد, پڑھ لیا تھا کلمہ حدیبیہ میں, کتنے لوگوں نے کہا تھا کہ جتنا آج شک ہوا پہلے کبھی نہیں تھا, یعنی پہلے بھی تھا اب زیادہ ہوا. بس یہ اسی ٹیم کا فرد تھا, ادھر باہر نکلا پتھر آسمان سے گرا, اس لیے اللہ کے رسول کو حکم دیا تھا اللہ نے ابلاغ کیجئے, مکمل ابلاغ کیجئے. واللہ یعصمک من الناس, یہ انسان پوری دنیا کے انسان مل کر بھی آپ کو نقصان پہنچانا چاہیں گے, آپ کا رب آپ کو بچانے والا ہے, لیکن یہ پیغام پہنچانے میں کوتاہی نہ کیجئے. اور دونوں چیزیں تفسیر بھی سامنے آ گئی, رسول نے اعلان کیا, ایک نے انکار کیا, علی کی دشمنی میں عذاب مانگا, علی کی دشمنی میں عذاب مانگا، آسمان سے پتھر آیا، چیرتا ہوا زمین میں دھس گیا، ادھر یہ ڈھیر ہوا، ادھر اس کو چڑھانے والے مبارکباد دینے والی لائن میں لگ گئے۔ جی ایسے ہی ہوا، سب نے اس کا انجام دیکھا، انہوں نے کہا لائن میں آ جاؤ، مبارک 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 سلامت۔ باقی عربی کا لفظ آپ خود ہی جانتے ہیں سارے۔ اب سمجھ میں آ گیا کہ کیا سبب تھا؟ یہ ہے ابلاغ، رسول کا کام کیا ہے؟ ابلاغ کرنا، پہنچا دے، لوگ مانے نہ مانے، نوح کی مانے یا نہ مانے، ادریس کی مانے یا نہ مانے، ایک ایک کام۔ اور دوسرا، جانے سے پہلے وصی کا اعلان، ابلاغ کامل ہونا چاہیے، جیسا میں بھیج رہا ہوں ویسا پہنچاؤ، اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی، جیسے میں کہہ رہا ہوں ویسے۔ جناب موسیٰ ہے تو ان کے لیے، حد نبی کے لیے۔ اور دوسری چیز، جانے سے پہلے اپنے نائب کا اعلان کر کے جاؤ، جانے سے پہلے اپنے نائب کا۔ ہر نبی، سنیے، 124,000 انبیاء ہیں اور 124,000 کی تعداد ہی اوصیاء کی ہے، جتنے نبی ہیں اتنے ہی وصی۔ کسی بھی تاریخ میں پڑھ لیجیے گا، جہاں قصص انبیاء ہے وہاں میری بات کی دلیل مل جائے گی، کہیں 144,000 نبی بھی بتائے گئے تو ساتھ لکھا گیا کہ وصی بھی اتنے تھے، کہیں 270,000 بھی تعداد انبیاء کی۔ یہ اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ کہیں آپ پڑھ لیں تو یہ نہ کہیں نہیں فلاں جگہ تو اتنا لکھا ہوا تھا، تو میں خود ہی بتا رہا ہوں کہ 270,000 کی تعداد بھی کسی نے لکھ دی تو، لیکن وصی اتنی۔ ہر نبی نہیں جائے گا جب تک وصی کا اعلان، کیوں؟ ارے لوگ مانے یا نہ مانے، اس نظام کا کوئی محافظ تو ہونا، اگر نظام کا محافظ نہیں ہوگا جو رسول دے کر جا رہے ہیں تو لوگ کہاں جائیں گے، کس کا در کھٹکھٹائیں گے؟ اس لیے جناب موسیٰ نے ہارون کے وصایت کا اعلان کیا، بلکہ ہارون کو تو خود مانگا تھا نا۔ ہارون کتنے بڑے ہیں؟ 10 سال بڑے ہیں جناب موسیٰ سے، سنو سال میں کتنے بڑے ہیں؟ 10 سال۔ اعلان کیا تھا نا، مانگا تھا، پروردگار میری مدد کے لیے میرے بھائی کو بھیج دے۔ یہ اس میں پڑھ چکا ہوں مجلس یہیں پہ تفصیل سے، بھائی ملا لیکن پہلے انتقال کر گیا۔ اور یہ بنی اسرائیل ایسے سازشی تھے، آپ جانتے، جناب موسیٰ پہ الزام لگا دیا کہ اپنے بھائی کو انہیں قتل کیا، اب کہہ رہے ہیں خود مر گیا، ایسے تھے۔ میں آج کے لوگوں کی بات نہیں کر رہا کہ کیسے تھے، میں اس زمانے کے لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ اچھا کرو، برا برا تو ہے ہی برا، اچھا کرو اس میں بھی نکال لیتے ہیں کچھ نہ کچھ، آپس میں کوئی معاملہ طے ہو گیا ہوا ہے۔ یہ سارے وہی باتیں کرتے جو خود رات کی تاریکیوں میں معاملات طے کر رہے ہوتے، معلوم ہے، معلوم ہے، شخصیت کشی، شخصیت کشی یہ ان کا کام ہوتا ہے کہ شخصیتوں کو مار دو، قتل کر دو۔ یہ انسان کے جسم کی موت سے زیادہ خراب موت ہوتی ہے شخصیت کشی، کیونکہ وہ بھی یہی چاہتے ہیں ان کے آقا کہ شخصیتیں نہ بننے پائیں۔ اور آپ جانتے ہیں نا کہ شخصیتیں نہ بننے کا نقصان کیا ہوتا ہے قوموں کو، اسی لیے وہاں پہ مار کھا رہے ہیں، کیونکہ ہزاروں کوششیں کرنے کے باوجود شخصیت کشی نہیں کر سکے، شخصیتوں کو قتل نہیں کر سکے، جسم کی موت دے دی انہیں لیکن ان کے کردار کو ختم نہیں کر سکے، لہذا وہ زندہ جاوید ہے، وہ لوگوں کے لیے ہدایت کے مینار جیسے باقر النمر۔ سمجھ میں آئی بات؟ کیوں کیوں؟ کیا باقر النمر کے پاس جان بچانے کا راستہ نہیں تھا؟ تھا نا راستہ، بس اتنی سی بات کہہ دیتا جو وہ چاہتے تھے، ایک جملہ کہہ دو، بس ایک جملہ کہہ دو کہ بھائی جو کہا تھا غلط ہے، اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ ارے تو ہم ہوتے تو کہہ دیتے نا، ہم اور آپ، جان بچانا واجب ہے، تقیہ بھی ہے، لہذا کہہ دیتے بھائی جان بچاؤ، کہہ دو جان بچانے کے لیے، اور کوئی ملامت بھی نہ کرتا، نہیں بھائی بیچارے کو قتل کر رہے تھے، جان بچانے کے لیے کہہ دیا تو کوئی بات نہیں۔ لیکن باقر النمر کو کیا یہ مسئلہ نہیں معلوم؟ معلوم ہے نا، مگر نہیں کہا۔ کیوں نہیں کہا؟ جانتا ہے میرے پیچھے لاکھوں مومنین ہیں، بے شک میرا گلا کٹ جائے اگر آج میں نے ان کے سامنے سرنڈر کیا، ان کی بات مانی، مومنین کا حوصلہ ختم ہو جائے گا، دل ٹوٹ جائے گا کہ ہمارا رہبر اپنی جان بچانے کے لیے غلط بیانی بھی کر سکتا ہے، اس لیے اس نے اپنا گلا کٹایا کہ آج اس کی قوم فخر سے کہتی ہے کہ کوئی اور نہیں، ہم باقر النمر کے ماننے والے ہیں۔ لبیک،
کربلا 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 کربلا. اس لیے العلماء ورثۃ الانبیاء یہاں تک لے کر آئے. ایسے انبیاء کا وارث بن جائے گا ہر کوئی زبان چلانے والا وارث انبیاء بن جائے گا, ہر کوئی علماء جیسا حلیا بنا کر سامنے آنے والا وارث انبیاء بن جائے گا. وارث انبیاء بننے کے لیے سر دینا پڑتا ہے. وارث انبیاء بننے کے لیے میثم تمار اور ابو ذر غفاری کے لہجے کو یاد کرنا پڑتا ہے, اس کے بغیر نہیں بنتا وارث انبیاء. اور پھر عرض کر رہا ہوں, خدا نہ کرے مبادہ کہیں آپ گمان کریں کہ میں اپنے کو اس صف میں شامل کرتا ہوں. نہیں, میں تو ان کا بھی غلام ہوں, نوکر ہوں بھائی, میں تو ناچیز سا طالب علم ہوں. میرے لیے تو فخر کے لیے اتنا کافی ہے کہ میں نے اپنی نسبت ہمیشہ ان علماء کی طرف دی ہے کہ جن کے نام سے سامراج کانپتا ہے. ان ناموں سے نہیں ڈرتا جو وراثت الانبیاء نہیں بلکہ کچھ اور ہوا کرتے ہیں, ان سے کہاں ڈرتا ہے, ان سے تو خوش ہوتا ہے. ان کے لیے تو سب کچھ حاضر 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 لہو ہمارا ہے نا, سامراج کا ایک اشارہ اور اس کے لیے سب کچھ ان کا حاضر ہو جاتا ہے. ایک اشارے کے یاد رکھ, اس لیے وہ ورثت الانبیاء. ایسے نہیں علماء ورثت الانبیاء جانتے ہیں کہ انبیاء کی میراث کیا ہے. انبیاء کی میراث علم, ایک علم ہے, اور دوسری میراث کیا ہے, جب دین پر وقت پڑے سب کچھ لٹا دو, سب قربان کر دو. تو قوم کیسی تھی جس قوم کو بچایا ہارون نے, جناب موسیٰ نے, وہی قوم قتل کا الزام لگاتی. اور اس قتل کے الزام کے پیچھے کون ہے؟ سگا خالہ زاد بھائی جناب موسیٰ اور جناب ہارون کا گھر میں ہی موجود ہے. یادہ کسی کے گھر میں کوئی دو نمبر آدمی ہو تو پریشان نہ ہوا کرو. ہاں, اکثر لوگ شرما جاتے ہیں, ارے بھائی وہ فلانے نے ایسا کام کر دیا, ہم تو ہوا کرے, انبیاء کے گھر میں تھے, میں کوئی ٹھیکے دار ہوں سب کا, ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں, تو گھبرایا نہیں کرو. اپنے آپ کو دیکھو, خود ٹھیک ہو, خود ٹھیک ہو پھر مت گھبراؤ, خود ٹھیک ہو تو وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. سگا خالہ زاد بھائی قارون, قارون کون ہے؟ سگا خالہ زاد بھائی. اور اگر کسی نے رشتہ بدلنے کی کوشش کی ہے تو سگا چچا زاد بھائی ہے, سگا گھر کا آدمی ہے, بنی اسرائیل کا ہے. لیکن حسد ہو گئی ہارون سے. کس بات کی حسد ہو گئی؟ یہ کیسے بن گیا وسی, میرے پاس اتنی دولت اتنی دولت اتنی دولت, قارون کا خزانہ ضرب المثل ہے کہ نہیں ہے, ہے نا ضرب المثل, اور مجھے نہیں ملی. لہذا یہ پیسے دے کر بلائے جاتے ہیں نا, پیسے دے کر بلائے جاتے ہیں, اور اپنی مرضی کی بات کہلوائی جاتی ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ اب سمجھ میں آئی آپ کے بعد میں کیا کہنا چاہ رہا تھا. قارون لوگوں کو خریدتے ہیں اپنی دولت کے بل بوتے پر, ان کی زبانیں خریدتے ہیں, اپنی مرضی کی بات کہلواتے ہیں, لیکن انجام کیا ہوتا ہے؟ قارون اپنے خزانوں سمیت تباہ و برباد ہو گیا. موسیٰ بھی زندہ, موسیٰ کے وصی بھی زندہ, ایسا ہی ہے نا. تو قارون کا کام کیا تھا؟ دولت کے بلبوتے پر بلاتا تھا ان لوگوں کو جو اپنی زبانیں بیچنے کے لیے تیار رہتے تھے. میں زیادہ اچھا بولتا ہوں, مجھے ذرا زیادہ پیسے دینا, میں اس سے اچھی آواز نکالتا ہوں, ذرا مجھے اور پیسے زیادہ دینا. ہاں لو جتنے پیسے دے, لیکن موسیٰ کے خلاف پروپیگنڈا چاہیے, ہارون کے خلاف پروپیگنڈا چاہیے. اب آپ بتائیے, فرعون سے جن کو نجات دلائی ہے یہ وہی قوم ہیں, یہ باہر والے نہیں, یہ قبطی نہیں ہیں, یہ اندر کے لوگ آبادیوں میں ڈال دیے جاتے ہیں, پھینکے جاتے ہیں آبادیوں میں. بے تحاشا بھی آپ کی آبادیوں پہ حملہ ہونے والا ہے, اطمینان رکھیے. حملے سے مراد کو بندوقیں لے کے نہیں آئیں گے, ان سے تو ہم نپٹ لیے, وہ تو بھاگ گئے. نہیں, اب جو حملہ ہے وہ نظریاتی سرحدوں پہ حملہ ہے, اب زیادہ خطرناک ہے. اب کالے کپڑے پہن کے آئے گا, اب آپ جیسا لباس بنا کے آئے گا, اب بہترین گفتگو کرنے کا انداز لے کر آئے گا, وہاں سے حملہ کرے گا. وہ خطرناک ہے نا, زیادہ خطرناک ہے کہ نہیں؟ تو آبادیوں میں گھسیل دو, ان کے عقائد کا ملیہ میٹ کر دو, عقائد کو برباد کر دو. عقائد کی قوم مولوی بات کر دو, بچے مذاق اڑے, کیا باتیں لے کے بیٹھ گیا, کون سی باتیں لے کے بیٹھ گیا؟ او بھائی سیدھی سیدھی بات کر, جنت میں کیسے جانا یہ بتا, کتنے پیسے تجھے چاہیے جنت پہنچا ہمیں,
کتنے پیسے چاہیے؟ 10 لاکھ میں پہنچائے گا، 15 میں پہنچائے گا، 20 میں پہنچائے گا، پیسے تیری مرضی کے، جنت میں پلاٹ ہماری مرضی کا، یہی ہو رہا ہے نا، یہی ہو رہا ہے، آپ مانے یا نہ مانے، سلوات بھیجے محمد آل محمد پر، بول تو، تو بول تجھے کیا چاہیے، کتنے پیسے چاہیے، کتنا مال چاہیے، بس جنت پکی کر کے اتری ہو نہیں ممبر سے جب تک پورے مجمع کو جنت میں پہنچانا دیو، یہ طے ہے اس کے ساتھ معاملہ، کہ جب تک جنت دکھانا دے اپنی آنکھوں سے ان کو اترنا نہیں، منہ مانگے دام، کتنے چاہیے بول، لہذا آبادیوں پہ حملہ کر دیا جاتا ہے، ان ایام میں لایا جاتا ہے، امپورٹ کیا جاتا ہے، کہیں ایکسپورٹ کیا جاتا ہے، مال حاضر ہے، تو قارون، یہ جتنے قارون صفت خزانے پر راج کرنے والے، الزام لگا دیا، قتل کا الزام لگا دیا، وہ تو خیر اللہ نے ایسی نشانیاں بھیجی کہ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ نہیں نہیں جناب موسیٰ نے نہیں مارا، جناب موسیٰ کے مخالف ہو گئے، جناب موسیٰ نے نجات دلائی انہی کے مخالف ہو گئے، تو پروپیگنڈا کرنے والے کہیں اور نہیں تھے، گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، اپنے ہی گھر میں موجود، دوسرا وسیع کسے بنایا؟ اب قارون سمجھ رہا تھا کہ اب تو میرا نمبر آ گیا، چلو اس بہانے میں خالد آد بھائی بھی ہوں، سگا بھی ہوں، اتنا پیسہ بھی ہے میرے پاس، پوری قوم کو کھلاؤں گا، راشن بھی بانٹوں گا، پیسے بھی بانٹوں گا، پتہ نہیں کیا 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 کروں گا، سارے ان کے مسائل حل کروں گا، لہذا ووٹ تو میرا ہونا چاہیے، ایسے ہی ہے نا، لیکن ایسا نہیں ہوا، ایسا نہیں ہوا، اب کی جسے وسیع بنایا وہ تو خاندان کا بھی نہیں ہے، وہ خاندان کے بھی نہیں، جناب یوشع بن نون، انہیں وسیع بنا دیا، اگر پورا واقعہ نہیں بھی ہو سکا چھوڑ دیں گے، آدھا کل پڑھ دیں گے، ہمیں وقت کا خیال ہے، جیسے ہم نے کل آپ سے وعدہ کیا انشاءاللہ زیادہ وقت آپ کا نہیں لیں گے، یوشع بن نون کو وسیع بنا دیا، ارے جناب یوشع بن نون کے بعد تو ڈبل ہو گئی مصیبت، پہلے خالی قارون تھا مخالف، اب لوگ گھر میں بھی مخالفت شروع ہو گئی، یعنی گھر میں کون؟ جناب موسیٰ علیہ السلام کی اہلیہ، اہلیہ کون؟ جناب صفورہ، جناب صفورہ کون؟ جناب شعیب نبی کی صاحبزادی، اب بتائیے آپ، ایک نبی کی صاحبزادی، ایک نبی کی اولو الازم پیغمبر کی اہلیہ جناب صفورہ، اور بدترین وقت میں ساتھ دیا ہے جناب موسیٰ کا، ایسی بات نہیں ہے، وہ جو چلے ہیں مدائن سے تو یہی تو ساتھ ہے جناب صفورہ، بدترین حالات میں، واقعات میں جناب صفورہ ساتھ، لیکن کیا ہوا مسئلہ؟ مسئلہ جب جناب یوشع بن نون کا آیا، اس پر چڑ گئیں جناب صفورہ کہ یہ کیا بات ہوئی، ہمارے خاندان میں بھی تو لوگ ہیں، یہ خلافت باہر کیوں چلی گئی، یہ وصایت باہر کیوں چلی گئی، یہ جانشینی باہر کیوں چلے گی؟ او خدا کے بندو، جانشینی اللہ اہلیت دیکھ کر دیتا ہے، کوئی نبی، کسی نبی میں کوئی اختیار نہیں کہ اپنی مرضی سے اپنا جانشین بنائے، جب تک اللہ کا حکم نہ آئے کوئی نبی اپنا وارث نہیں بنا سکتا، لہذا معلوم تھا سب کو کہ یوشع بن نون کی وصایت کا اعلان موسیٰ نے اپنی طرف سے نہیں کیا، یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم تھا، لیکن نہیں مانا نا، پہلے تو قارون مخالف تھا، اب مخالفت اور بڑھ گئی گھر کے اندر، بالکل گھر کے اندر، اس لیے میں نے کہا کبھی گھر میں کوئی خاندان میں دو نمبر آدمی پیدا ہو جائے تو پریشان مت ہو جائے کرو، یہ ایسا ہوتا رہا، ہر زمانے میں ہوتا رہا ہے نا، تمام انبیاء کے گھروں میں ہوتا رہا، پہلے خاندان میں ایک قابل نکلا، ایک حابیل نکلا، کیا کر سکتے ہیں آپ بتائیے، جناب آدم کو الزام دیں گے معاذ اللہ، جناب ہوا کو الزام دیں گے، کس کو الزام دیں گے، آدمی چاہ رہے ہیں یا چھ ہیں اس وقت، جب یہ جھگڑا ہوا ہے دونوں بھائیوں کا، قتل ہو گیا، ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو مار ڈالا، کیا کر سکتے، نہیں کر سکتے نا کچھ، آئیے بات کو آگے بڑھا کے ختم کریں، وسیع ہے، وسیع کی نشانی کیا ہے، سارے اختیار، نبی نہیں جائے گا مگر سارے اختیار دے کر، سارے اختیار، چاہے وہ وسیع نبی نہ ہو مگر اختیارات پورے رکھے گا، نبی نہ بھی ہوگا لیکن وسیع ہے اختیارات پورے رکھے گا، جیسے جناب آصف برخیہ، جناب سلیمان کے وسیع ہے نا، نبی نہیں ہے مگر اختیار پورا ہے، ہاں جناب یوشع بن نون کے بارے میں یہ بھی ہے کہ نہیں نبی بھی ہیں، جیسے جناب ذوالقرنین کے بارے میں روایات ہیں، جیسے جناب خضر علیہ السلام کے بارے میں روایت، ایسے جناب یوشع بن نون کے بارے میں بھی ٹھیک ہے، نبی بھی ہو سکتے ہیں، ہمیں کوئی جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں، کوئی اعتراض کی ضرورت نہیں، مگر اختیارات سارے ہیں کہ نہیں، کیسے اختیار، اب سنیے اختیار کیا ہے، اختیار وسیع کا یہ ہوتا ہے کہ جو اختیارات رسول کے پاس ہیں وہ سارے کے سارے اختیارات وسیع کو حاصل ہیں، رسول کو اختیارات کیا ہیں، رسول کو اختیار یہ ہے کہ اگر وہ اعلان کر دے کہ یہ فلاں فلاں ان میں جدائی ہو گئی، اب
یہ اس کا شوہر نہیں، یہ اس کی بیوی نہیں، تو لاکھ دونوں چلاتے رہے کہ نہیں نہیں ہم راضی ہیں، میاں بیوی ہیں، نہیں، یہ اختیار ہے رسول کا، یہ ولایت ہے رسول کی، کہہ دے طلاق تو ہو گئی طلاق، یہ اختیار، وہ بعد میں پڑھیں گے تفصیل، تفصیل آپ کو بھی معلوم ہے، لیکن سنیے وسیع کون ہے، وسیع کا اختیار کیا ہے، یوشا کے مقابلے میں جناب سبورہ آ گئی، بہت چاہا جناب یوشا نے جنگ نہ ہو، جنگ نہ ہو، مگر آخر جنگ ہو گئی، جنگ ہو گئی، جنگ نہ چاہنے کے باوجود جناب یوشا بن نون کو لڑنا پڑا، نتیجہ کیا نکلا، تھوڑی ہی دیر میں جناب یوشا کو فتح حاصل ہو گئی، حراست میں، محاصرے میں آ گئے جناب سبورہ، پوچھا جناب یوشا نے اپنے سرداروں سے کیا کروں ان کے ساتھ، کیا سلوک کروں ان کے ساتھ، سب نے ایک زبان کا بغاوت کی ہے انہیں، اور ان کی سزا موت، قتل کا حکم، بغاوت کی، سر جھکائے بیٹھے، جناب یوشا فرماتے ہیں کہ نہیں میں یہ نہیں کر سکتا، کیوں، یہ ایک نبی کے حرم میں رہی ہے، مجھے حیا آتی ہے، جناب یوشا نے بزرگواری دکھائی، کہا مجھے حیا آتی ہے، کیوں کہ موسیٰ پیغمبر کے حرم میں رہی ہے، ایک نبی کی صاحبزادی ہے، میں نہیں کر سکتا، میں ایسا نہیں کر سکتا، بس ان سے کہا جائیے، بیٹھ جائیے، عزت سے گھر میں بیٹھ جائیے، ورنہ وہ اختیار استعمال کر لوں گا جو موسیٰ نے مجھے دیا ہے، کافی ہے، کافی ہے نا اتنا، کافی، جناب موسیٰ کی بات کر رہا ہوں، جناب موسیٰ کے وسیع کی بات کر رہا ہوں، کہ جناب موسیٰ کے وسیع کا اختیار یہ تھا کہ اگر چاہتے تو کہہ دیا تھا، اگر گھر نہ گئے تو میں وہ اختیار استعمال کر لوں گا جو موسیٰ مجھے سونپ کر گئے ہیں، اس لیے لوگ وسیع سے جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر کسی کو وسیع مان لیا تو پھر سب کچھ ماننا پڑے گا، یا یا اللہ مسلم، سمجھ میں آ گئی بات، بس اب مجھے واقعات کو دہرانے کی ضرورت ہی نہیں، جب آپ تک پیغام، اصل مقصد تھا پیغام پہنچانا کہ وسیع کون ہے، اس لیے ہر نبی کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بعد وسیع کا اعلان کر کے جائے، اپنے بعد جانشین کا اعلان کر کے جائے، تو 124,000 انبیاء تو یہ اعلان کریں، اور جس کے لیے اللہ نے کائنات بنائی وہ یہ اعلان نہ کرے، وہ یہ اعلان نہ کرے، وہ کیسے اعلان نہیں کرے گا، بات کریں گے اس پہ، بس اس کا مطلب اوصیا کا سلسلہ جاری ہے نا، ہر زمانے میں ایک ایسا ہونا چاہیے، ورنہ پھر نبی آئے گا، نبی آنا چاہیے، پھر اس کا مطلب جھوٹی نبوت کے جتنے دعوے دار ہیں اپنی جگہ تو ٹھیک ہوں گے نا، کیونکہ انہیں کوئی ملا ہی نہیں، ہم سے پوچھتے تو ہم بتا دیتے کہاں جاؤ، ہم سے پوچھتے تو ہم بتا دیتے، جب کسی نے ہدایت نہیں ہوگا نبی بنا لے، وہ بننے نبی بنانے شروع کر دیے انہیں، پتا نہیں کتنے نبی جھوٹے اب تک ہو چکے ہیں، پیدا ہوا کہ نہیں ہوا ایسا، نہیں اس کا مطلب قیامت تک ایک نہ ایک فرد ایسا ہونا چاہیے کہ جس کے در پہ لوگوں کی پیشانیاں جھکیں، جس کے پاس ہر انسان کے ہر سوال کا جواب ہو، ہر سوال ایک نہ ایک فرد ہونا چاہیے نا، ہر زمانے میں، ایک کسی زمانے مخصوص کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہر زمانے میں ایک نہ ایک ایسا ہونا چاہیے جس کے پاس ہر مسئلے کا حل بھی ہو، ہر سوال کا جواب بھی ہو، تو ڈھونڈو نا تاریخ میں، تاریخ میں ڈھونڈو، کوئی تو ایسا ملے، کوئی تو ملے، کسی کا تو دعویٰ ملے کہ پوچھنا ہے جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھو، پوچھو، پوری تاریخ بشریت میں تلاش کرو گے، بس ایک ہی فرد ملے گا، ایک ہی فرد، اس کے علاوہ دوسرا نہیں ملے گا جس نے یہ دعویٰ کیا ہو، سلونی سلونی قبلن تفقدونی، جہاں سے چاہو جو چاہو مجھ سے سوال کرو، قبل اس کے کہ مجھے اپنے درمیان میں نہ پاؤ، قبل اس کے کہ مجھے کھو دو، تو یقین رکھو مومنوں، صرف جب ظاہری طور پہ علی سامنے تھا جب نہیں، ارے وہ علی ہی نہیں جو ہر زمانے کے سوالوں کا جواب نہ دے سکے،
ثابت کروں گا،
انشاءاللہ زندگی رہی آئندہ مجالس میں ثابت کروں گا, ہر زمانے کے سوال کے جواب کا نام ہے علی. آج بھی اگر ہر سوال کا جواب چاہیے تو چوکھٹ پہ جانا پڑے گا, باب مدینۃ العلم کی اس کی چوکھٹ پہ جانا پڑے گا, نجف کی چوکھٹ پہ سر جھکانا پڑے گا. آج بھی ہر سوال کا جواب نہ دے تو پھر علی کہاں رہا ہے؟ قیامت تک کے لیے علی ہے. یہ اور بات کہ علی کے منصب کو بچانے کے لیے ہر وصی نے علی کو ہی آگے رکھا. کربلا کیا ہے؟ اسی وصایت کی جنگ ہے. جی کل بھی عرض کیا تھا, آج ذرا اور ایک پہلو سے عرض کر دوں کہ یہ مجلس ہے نا جس میں آپ بیٹھے ہیں, مجلس حسین ہے نا, یہ بتائیے علی کا سب سے زیادہ ذکر سنتے کہاں ہیں آپ؟ کہاں؟ مجالس میں نا. اب سمجھ میں آئی بات, کیا جنگ لڑی ہے حسین نے کربلا میں؟ کیوں لڑی ہے جنگ کربلا میں؟ تم چاہتے ہو کہ ممبروں سے میرے بابا کا ذکر ختم کر دو؟ حسین حسین تمہیں چیلنج کر رہا ہے کہ قیامت تک کے لیے ممبر دوں گا, ممبر میرا ہوگا, فضائل میرے بابا کے ہوں گے. یہ ہے حسین, یہ جنگ لڑی ہے. سب سے زیادہ اگر آپ بدر, احد, خیبر, خندق, غدیر, خدر خوم, مباہلہ, غدیر خوم, مباہلہ, ہجرت, شب ہجرت, جو کچھ سنتے ہو کہاں سنتے ہو؟ مجلس حسین میں سنتے ہو نا. اس لیے حسین نے اپنے بابا کی ولایت اور وصایت کی جنگ لڑی ہے کربلا میں. ممبر میں دوں گا. تم سب و شتم کرتے ہو, شروع تم نے کیا ہے, اب قیامت تک تمہارے گلے میں لعنت کا طوق ڈال دے گا حسین. جاؤ. یہ حسین کا اعلان تھا کربلا میں, اس لیے مختصر سے قافلے کو لے کر پہنچا ہے کربلا آج کے دن. دو محرم جنگ الگ طریقے کی لڑنا ہے نا, جنگ بالکل الگ طرز کی لڑنا ہے, اس لیے انداز بھی بالکل الگ اختیار کیا حسین. جانتے ہیں حسین کے یہ جنگ ہزاروں سے نہیں جیتی جائے گی, ساری جنگیں دیکھی ہیں حسین نے لڑی بھی, اس لیے بالکل الگ انداز اختیار کیا ہے. فوج جمع نہیں کی بلکہ لوگوں کو منتشر کر دیا, یعنی پھیلا دیا, جاؤ چلے جاؤ. پہلے ہی اعلان کرے کہ جا رہا ہوں اپنی وعدہ گاہ کی طرف, جا رہا ہوں اپنی قتل گاہ کی طرف, مار دیا جاؤں گا میں, جو میرے ساتھ ہوگا وہ بھی قتل کر دیا جائے گا. ایسے ہی ہے نا. اگر ایسا نہیں تھا تو مجھے بتا دیجئے کہ آخری رخصت کیا ہے حسین کی روضہ رسول پہ, قبر مطہر پہ سے چمٹ کر رو رہے ہیں نا, کیونکہ جانتے ہیں کہ یہ میری آخری ملاقات ہے, اس قبر مطہر پہ میری آخری حاضری ہے. یہی تو فرمایا تھا نا کہ نانا مجبور کر دیا آپ کی امت نے, میں جا رہا ہوں واپس نہیں آؤں گا. ماں کی قبر پہ بھی یہی بیان ہے نا حسین کے کہ اماں لوگوں نے مجبور کر دیا, جا رہا ہوں اب نہیں آؤں گا, دوبارہ نہیں آؤں گا. یہ حسین ہے نا, یہی حسین ہے. وطن چھوڑنے کا کتنا دکھ ہے حسین کو. میرے بچوں کو نصیحت کرنا چاہ رہا ہوں, آج کل سوشل میڈیا پہ بڑے بڑے بکرات بیٹھے ہیں, دین افضل کے وطن افضل. خدا کے بندو, اگر ہجرت بھی کی ہے نا رسول نے, دین کی خاطر ہجرت کی ہے, لیکن اس ہجرت کے وقت بھی اللہ کا رسول رو رہا تھا اپنے شہر کو دیکھ کے, وطن کو دیکھ کے, در و دیواروں کو دیکھ, در و دیوار کو دیکھ کے رو رہا تھا میرا مولا اللہ کا رسول. اور اللہ کو یہ وعدہ, مشیت نے یہ وعدہ کیا, اے رسول آپ رنجیدہ نہ ہو, میں آپ کو آپ کے وطن میں واپس لاؤں گا. بتاؤ غریب الوطن ہے کہ نہیں حسین؟ اگر وطن کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے, وطن کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے تو حسین کو مدینہ چھوڑنے کا دکھ کیوں ہے؟ پیغام دینا چاہ رہا ہوں, ہم پر بہت ظلم ہوئے, ہو رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے, لیکن اپنی مٹی سے بے وفائی کرنے کی سوچنا بھی نہیں, سوچنا بھی نہیں. یہ میرے دل کی آواز ہے, آپ جانتے ہو میں کسی سے ڈکٹیشن لینے کا عادی نہیں, اور نہ اللہ قیامت تک, مرنے تک, دم تک, آخری سانس تک مجھے ایسے ہی رکھے میرا معبود. کبھی ایسا نہ ہو کہ میں کسی سے ڈکٹیشن لے کے کوئی بات کروں, کبھی نہیں. یہ میں جانتا ہوں کہ زمین کی اہمیت کیا ہے, وطن کی اہمیت کیا ہے. آوارہ وطن فلسطینیوں سے پوچھو, اگر وطن کی کوئی اہمیت نہ ہوتی تو عراق کے تمام مکاتب فکر, شیعہ, سنی, کرد, جن کو اکرات کہا جاتا ہے, کرد کی جمع اکرات, یہ سب مل کر لبیک یا عراق کا نعرہ لگا کے نہ لڑتے. اور علماء نے منع کیا, فقہا نے منع کیا, نہیں, بلکہ فقہا نے حکم دیا کہ اپنی زمین کو آزاد کراؤ ان جنگلی دہشت درندوں سے, داعش سے. آزاد کرایا کہ نہیں کرایا؟ کیونکہ وطن کی اہمیت نہ ہوتی تو پھر کیا تھا؟ چھوڑو نا، وطن کے لیے یمن کے لوگ مومنین مسلمین لڑ رہے ہیں کہ نہیں لڑ رہے؟ آوارہ وطن جو ہو جاتا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں، ذلیل ہو جاتا ہے پوری دنیا میں، اور یہی زہر پھیلایا جا رہا ہے آج ہماری صفوں میں، ہمیں یاد دلایا جاتا ہے، ہمارے بچوں کے دماغوں میں بٹھایا جاتا ہے، تم پر یہ ظلم ہوا، یہ ظلم ہوا، یہ ظلم ہوا، اب بھی وطن وطن کرتے ہو، اس لیے وطن وطن کرتا ہوں کہ میرے حسین نے وطن کو یاد رکھا، ثانیہ زہرا نے وطن کو یاد رکھا، میرا وطن، میرا وطن مدینہ ہے کہ نہیں ہے؟ اس سے بڑی مثال نہیں لا سکتا۔ آج کے دن حسین غریب الوطن ہو کے پہنچا ہے، وارد کربلا ہوا، کیا یزید کے لشکر نے اپنی مرضی سے روکا حسین کو، گھیرا ڈالا ہے؟ نہیں، سارے وقائے نگار نے جس نے بھی واقعہ کربلا تحریک کیا، رک دیکھ لو، حسین اپنی مرضی سے رکا ہے، اگر حسین کی مرضی نہ ہوتی کوئی نہیں روک سکتا تھا حسین کو۔ واقعہ میں پڑھ دیتا ہوں، دلیل آپ کو خود بخود مل جائے گی۔ یہی تو ہوا تھا نا کہ جب کربلا پہنچی ہے تو سواری رک گئی، آگے نہیں بڑھتی تھی، حسین نے سواری تبدیل کی، کتنی سواریاں تبدیل کی؟ سات۔ سب مومنین کو پتا ہے، بات ثابت ہو گئی نا، یعنی حسین کی مرضی نہیں ہے کہ رکے، جانا چاہتے ہیں مگر بتانا چاہتے ہیں کہ اپنی مرضی سے رکا ہوں، کسی نے زبردستی مجھے نہیں روکا، جانا چاہتا تھا، سواری ایک بدلی، دو بدلی، تین بدلی، سات سواریاں بدلی، نہیں بڑھتی آگے۔ کوئی قبیلہ پاس پاس رہتا ہے، کہاں بنی اسد کے لوگ آباد، کا بلاؤ، بنی اسد کے لوگوں نے سنا فرزند رسول آئے ہیں، فوراً پہنچ گئے، ہجوم اکٹھا ہو گیا، اے اللہ کے رسول کے بیٹے آپ کا آنا مبارک ہو، پوچھا یہ زمین جہاں میں کھڑا ہوں اس جگہ کا نام کیا ہے؟ نینوا، ماریا، شط الفرات، اور پتہ نہیں کیا 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 نام، کوئی سات آٹھ نام لوگوں نے بتا دی، اور حسین مسلسل اصرار کریں اور کوئی نام، اور کوئی نام، اور کوئی نام، جانتے ہیں حسین مگر ان سے سننا چاہتے ہیں۔ کسی نے دبے لہجے میں کہا مولا اسے کرب و بلا بھی کہتے ہیں، کرب اور بلا سے مل کر بنا ہے کربلا، یاد رکھنا۔ لیکن اے فرزند رسول، ہم ہاتھ جوڑتے ہیں، یہاں ٹھہریے گا مت، ہم سنتے چلے آئے ہیں اپنے بزرگوں سے کہ کوئی نبی یا نبی زیادہ یہاں سے سکون سے نہیں گزرا، بغیر مصائب دیکھے نہیں گیا، مولا آپ یہاں ٹھہرنے کا ارادہ نہ کیجیے، یہاں سے فوراً کوچ کیجیے۔ بس حسین نے کربلا کا نام سنا، زبان پہ کلمہ جاری ہوا، انا للہ و انا الیہ راجعون، بس سواریاں بٹھا دو، سامان اتار دو، خیمے نصب کر دو، عباس قافلہ ٹھہرا دو، یہی وہ جگہ ہے جس کا ہم سے وعدہ کیا گیا ہے، یہی ہمارے خیموں کے نصب ہونے کی جگہ، یہی ہماری سواریوں کی جگہ، یہی ہم قتل کیے جائیں گے، یہی ہمارے مزار بنیں گے، یہی سے روزے محشر ہم اٹھائے جائیں گے۔ ابھی حسین نے یہ حکم جاری ہی کیا تھا کہ فضا پہنچ گئیں کہ اے آقا، اے آقا زادے، آپ کو ثانیہ زہرا نے یاد کیا ہے، پہنچے اس ناقے کے پاس جس پہ محمل ہے ثانیہ زہرا کی، ناقہ بیٹھ چکا ہے، ثانیہ زہرا محمل کے اندر سے کہتی ہیں بھیا جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے کوچ کرو، جب سے یہاں ٹھہرے ہو میرے دل کو قرار نہیں ہے، مجھے اس مٹی سے آپ کے لہو کی خوشبو آ رہی۔ حسین نے سر جھکا کے کہا بہن اب ہم کہیں جانے والے نہیں، زینب یہی وہ زمین ہے جس کا ہم سے بھی وعدہ ہے، جس کا تم سے بھی وعدہ ہے، زینب یہی تو وہ جگہ ہے جس کے لیے تم بھی سنتی آئی ہو اور میں بھی سنتا آیا ہوں۔ تسلی دی، ڈھارس دی کہ زینب اپنے آپ کو تیار کر لو ان واقعات کے لیے، ان حادثات کے لیے جس کی تم اب تک باز گشت سنتی رہی ہو بچپن سے آج تک۔ یہ کہہ کر آئے، آنے کے بعد پھر جمع کیا بنی اسد کے لوگوں کو، یہ زمین کس کی ملکیت ہے؟ فرمایا وہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہماری ملکیت ہے بنی اسد کی، کہا مجھے اب بیچ دو، فروخت کر دو۔ کہا فرزند رسول ہم یوں ہی آپ کو دیتے، کہا نہیں، سودا کرو، سودا ہوگا، جو روز کا اس دن کا بھاؤ تاؤ ہے وہ ہوا۔ 60,000 درہم میں حسین نے زمین خرید لی، یہ بتانے کے لیے کہ میں نے کہیں حملہ نہیں کیا، میرے گھر پہ حملہ ہوا ہے، میرے گھر پہ، میری زمین ہے، میری جگہ ہے، میں کہیں قابض نہیں ہوا، یہ میری زمین ہے، یہ میرا گھر ہے۔ پیسے دے دیے، ادائیگی ہو گئی، کہا زمین میری ہو گئی، پیسے میں نے ادا کر دیے، تم کو دے دیے، اب یہ زمین میں واپس تمہیں ہبا کرتا ہوں، ہبا نامہ لکھا، تین شرطوں کے ساتھ یہ زمین تمہاری، پیسے بھی تمہارے، زمین بھی تمہاری، تین شرطوں کے ساتھ۔ دیکھو کچھ دنوں کے بعد ہم قتل کر دیے جائیں گے۔ کوفی اور شامی اپنے کشتوں کو دفنائیں گے، ہمارے لاشیں بے گور و کفن چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ جب وہ چلے جائیں تو وہ ہمارے لاشوں کو دفنا دینا، ہمارے لاشوں کو دفنا دینا، پہلی شرط۔ دوسری شرط، اس زمین پہ کبھی زراعت نہ کرنا، کھیتی باڑی نہ کرنا۔ کیوں؟ حسین کو خیال ہے نا قیامت تک میرے چاہنے والے آئیں گے، زائرین آئیں گے۔ اگر زراعت ہوتی رہی لوگ ان پر الزام لگائیں گے کہ یہ آتے ہیں زائرین، اور کھیتی باڑیوں کو روند کے چلے جاتے ہیں۔ حسین اطمینان دلا رہا ہے اپنے زائرین کو، مطمئن ہو کر آؤ، بے فکر ہو کر آؤ، تمہارے مولا حسین کی جاگیر ہے، تم اپنے مولا حسین کی زمین میں آئے ہو، اور کسی کی زمین میں نہیں آئے، میری زمین ہے، اس پہ زراعت نہ کرنا۔ تیسری شرط، ہماری قبروں کے نشان بنانا۔ اور دیکھو وقت گزرے گا، ہمارے چاہنے والے ہماری قبروں کی زیارت کے لیے آئیں گے، انہیں ہماری قبروں کے نشان بتانا، اور تین روز تک انہیں مہمان رکھ لینا۔ کربلا کے غریب لوگ، غریب جانتے ہیں، آج بھی وہاں کی اکثریت مومنین کی غریب ہے، کربلا کے غریب لوگ آج تک کیسی مہمان نوازی کرتے ہیں، جو کچھ ہوتا ہے گھر سے نکال کے باہر رکھ دیتے ہیں زائرین۔ تیسری شرط رکھی حسین نے، پھر پہلی شرط یاد دلائی، دیکھو ہمارے لاشیں ضرور دفنا دینا، وعدہ کیا بنی اسد نے، تسلی نہیں ہوئی، خواتین کو بلاؤ، خواتین آئیں کہ اگر مرد ڈر جائیں، تم وعدہ کرو، تم پر لازم ہے کہ میرا لاشا دفناؤ گی۔ خواتین نے وعدہ کیا، پھر تسلی نہیں ہوئی، حسین نے کہا اپنے بچوں کو بلاؤ، یہ میرے معصوم بچے ملت کے چھوٹے چھوٹے جو مجلسوں میں بیٹھتے، اور آپ لے کر آتے ہیں نا ان کو، اسی لیے لاتے ہیں، کیوں؟ مردوں عورتوں کا مسئلہ نہیں، ان بچوں سے بھی حسین نے وعدہ لیا ہے، جو وعدہ ان تک پہنچانا ضروری ہے۔ کتنے اہم ہیں حسین کی نگاہ میں یہ معصوم بچے، جنہیں آپ غیر اہم سمجھتے ہیں نا، حسین کی نگاہوں میں ان بچوں کی کتنی اہمیت ہے۔ سب بچے جمع ہو گئے، حسین بچوں کے جھرمٹ میں بیٹھ گئے درمیان، کوئی بچہ اس زانو پہ، کوئی اس زانو پہ، کوئی آغوش میں، سب کو بوسے کر دے رہے ہیں حسین، پیار کر رہے ہیں۔ اور پیار کرتے کرتے جب بچے مانوس ہوئے، تو اب حسین گفتگو کرتے ہیں کہ بچوں دیکھو، اگر تمہارے ماں باپ ڈر جائیں نا، تو تم تو بچے ہو، مت گھبرانا، کھیلتے کھیلتے آنا، اپنے ننے ننے ہاتھوں سے ہمارے لاشوں پہ مٹی، ہمارے لاشوں کو خاک کا کفن دے دینا، ہمارے لاشوں کو خاک کا کفن دے دینا۔ بچوں سے بھی وعدہ ہوا، بس عزادارو، واقعے کربلا ہو گیا، عاشورہ ہو گیا، 12 محرم کو میدان کربلا خالی ہو گیا، آل رسول اسیر بنا کر لے جائی گئی، اپنے کشتوں کو دفنا گئی ہے کوفی و شامی، فرزند زہرا کا بیگور و کفن لاشا پڑا ہے، گنج شہیدہ میں شہدا کے لاشے پڑے ہیں، مگر ایسی خوفناک جنگ دیکھی تھی، بنی اسد کے لوگ اپنے گھروں سے نکلتے نہیں تھے، عورتیں جمع ہوئی، مردوں کو غیرت دلائی، اب چلے گئے ابن زیاد کے سپاہی، ارے وعدہ یاد کرو، حسین کا لاشا دفناؤ۔ مردوں نے کہا بیٹھ جاؤ گھروں میں، کیا چاہتی ہو، بیوہ بنا دی جاؤ، تمہارے بچے یتیم کر دیے جائیں۔ ڈرے ہوئے تھے مرد، نہیں نکلے، خواتین نے بچوں کو جمع کیا، دیکھو ہم نے بھی وعدہ کیا ہے، تم نے بھی وعدہ کیا ہے، ہماری مدد کرو، ہمارے ساتھ چلو، شہدا کے لاشے دفنائیں، فرزند زہرا کے لاشے دفنائیں۔ بیویوں نے سروں پہ چادر لی، گدال بیلچے لیے، بچوں نے بھی گدال بیلچے لیے، عورتوں کے ساتھ، اپنی ماؤں بہنوں کے ساتھ قتلگاہ کی طرف بڑھے۔ اب غیرت جاگی بنی اسد کے مردوں کی، ستیار سجا کر باہر نکلے کہ یہ بڑی بے غیرتی اور ذلت کی بات ہوگی تاریخ میں، کہ لوگ کہیں گے بنی اسد کی عورتوں نے لاشوں کو دفنایا، اب بے شک مار دیے جائیں، اب ہم نکلیں گے باہر۔ باہر نکلے، ہر ایک نے اپنی اپنی خاتون کا ہاتھ پکڑا، عزت سے گھر میں لے گیا، گھر میں بیٹھو، باہر نہ نکلنا، ہم لاشا دفنائیں گے۔ ارے میں کیسے بیان کروں سید سجاد دوسری طرف جلتے ہوئے خیمے, کسی طرف بیبیاں جن کے سروں پہ چادر نہیں, ارے توق کے وزن کی وجہ سے سید سجاد کا سر جھکا نہیں رہتا تھا. سید سجاد کا سر تو اس لیے جھکا رہتا تھا کہ سر اٹھائے تو کیسے اٹھائے, جب اٹھاتا تھا کبھی نوک نیزہ پہ بابا کے سر پہ نگاہ پڑتی تھی, کبھی ماں بہنوں پھوپھیوں کے کھلے سروں پہ. لعنت اللہ علی القوم الظالمین, وسیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون.